السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
چلی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 130 سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو اور اگلی نسلوں کو جو تین اہم ہدایات دی تھیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں. پہلی ہدایت یہ ہے کہ وہ کیا قرآن مجید میں آتا ہے نا, سمعنا و اطعنا بھی ہے اور اسی طرح واسمعوا اور غور سے سنو. تو واسمعوا کا مطلب جہاں غور سے سننا ہے وہاں عمل بھی کرنا ہے. تو پہلا ہے سنو اور عمل کرو. تو صحابہ رسول علم نبوی کے قدردان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثر نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. پڑھا ہے نا آپ نے, اذ یقول لصاحبہ, یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے. وہ سنتے تو بھرپور توجہ سے, دیکھتے تو اپنی بصیرت کو جگاتے اور اپنی آنکھوں کو منور کرتے, پھر سب کچھ اپنی روح میں سمو لیتے. رسول محترم کا ہر قول ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ان کے لیے قابل رشک بن جاتا. ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا ہر لفظ, اس کا فہم اور اس کی مناسبت اور موقع سبھی کو ضبط کیا. یعنی آپ پڑھیں گی کہ نہیں, یہ موقع وہ تھا جب اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے تھے, یوں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے اس موقع پر فلاں آیا, اس نے سوال کیا اور آپ نے یہ جواب دیا. انہیں یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی پر نازاں تھے. ان کا ایمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسد و روح سمیت وحی پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو باعث نجات جانا. انہیں احساس تھا کہ آپ ہی سید و سرور دو عالم ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول کا کوئی پہلو ہم سے پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پر ان کا ایمان اللہ کی محبت کے بعد ہر شے سے زیادہ محبوب تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور مستفید ہونے کے لیے انہوں نے اپنی ہر حیثیت کو ختم کر دیا تھا. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی نہیں, آنا ہے. عقیدت و محبت نے انہیں جوش و ہوش کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کا شیدائی بنا دیا تھا. قرآن نے اس جوش اور اخلاص پر مزید قابو پایا اور ان صحابہ کرام کو ویسے ہی بنا کے رکھا جیسا کہ اللہ کو مطلوب تھا. یعنی کہ غلو نہ آنے بھائے, یہ تھی کہ غلو نہ آئے. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو, مگر اس میں ایگزیگریشن نہ ہو کہ آپ کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو ہو چکا. وہ حدیث کے چاہنے والے بن گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. اطاعت و اتباع رسول کی مسلسل تاکید نے, جو قرآن مجید بھی کر رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی بار بار کر رہے ہیں, مسلسل تاکید نے انہیں چوکنا کر دیا تھا کہ کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ ہونے پائے. یہی محبت انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کھینچ لاتی. مقامی منافقین سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کے وقت ضائع کریں, شکوے شکایتیں سنیں, کیونکہ انہیں حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ تو ویسے ہی غصے میں جلے بھنے رہتے تھے. صحابہ باہم معاہدہ کرتے کہ ایک دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارو اور جو کچھ دیکھو یا سنو وہ مجھے بتاؤ, یہی کام اگلے دن میں خود کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں, یہ جو عمل تھا اس کو تناوب کہتے ہیں. وہ تناوب, حدیث کی زبان میں اس کو تناوب کہتے ہیں. سیدنا عمر فرماتے ہیں, کن تو انا وجار لی من الانصاری فی بنی امیہ ابن زید, میں مدینہ کے بالائی علاقے بنو امیہ بن زید کے محلہ میں اور میرا ہمسایہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کرتے. ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں. جس روز میں آتا تو اسے وحی کی خبر لا سناتا, اور جس دن وہ آتا تو وہ بھی ایسا کرتا. ایک روز میرا یہی ساتھی اپنی باری پہ تھا کہ واپس آ کر یکایک اس نے میرا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا اور اس نے کہا, وہ پھر پوری حدیث ہے, کہ نبی علیہ السلام نے جو ایلا کیا تھا تو صحابہ میں یہ بات پھیل گئی کہ شاید آپ نے طلاق دے دی اپنی ازواج مطہرات کو. تو یہی نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا کہ دنیوی اور اخروی کامیابی اور نجات کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اور ہر قول کو بغور سنا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے. کیا ایسا کرنے سے واقعی وہ کامیاب ہو گئے؟ جس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے کہ ان کی پسماندگی، غربت، افلاس اور جہالت، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ علم، ترقی اور فتوحات میں بدل گئی. امت آج انہی تعلیمات کی ضرورت مند ہے جو انہیں تہذیبی، اقتصادی اور فوجی اعتبار سے دنیا کی بہترین قوم بنا سکتی ہے. خلافت راشدہ ہو یا بنو امیہ کی خلافت، اور اندلس میں ان کا 800 سالہ اقتدار ہو، یا خلافت بنو عباس ہو، یا خلافت عثمانی، یا سرزمین ہند پر مسلم اقلیت کا 1000 سالہ اقتدار، سبھی بس سنو اور اس پر عمل کرو کہ واضح نتائج تھے. پھر دوسرا کام آپ نے یہ کیا، دوسری ہدایات دیں کہ حدیث کو لکھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث خود لکھوائیں. دنیا کی ہر اہم شخصیت کے حالات زندگی کی معلومات کو سرمایہ افتخار سمجھا جاتا ہے. اس شخصیت کی ذاتی زندگی کے نمایاں پہلو، اس دور کا معاشرہ اور تاریخی معاملی کام، یہ سب کچھ علمی دلچسپی سے خالی نہیں. قوم اپنے ان ہیروز کو جان کر اپنے ماضی پر فخر کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیرو نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے. آپ کی سیرت، آپ کے اعمال، اخلاق اور کردار، زندگی میں کیے گئے تمام کام مسلمانوں کے لیے زندگی کا سرمایہ اور اخروی نجات کا سبب ہیں. کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایسی شخصیت کے 1,00,000 سے زائد شاگرد، جن میں مرد و خواتین شامل ہوں، وہ اس کے کسی عمل کو دیکھ کر یا کسی قول کو سن کر اسے محفوظ نہ کر سکیں؟ جیسے آج کا سوچا جاتا ہے کہ شاید محفوظ نہ کیا ہو، یاد نہ کیا ہو، بھول گئے ہوں، اور دوسروں کو نہ بتا سکیں. یہ بھی دوسروں کو بتاتا ہے، بندہ فخر سے بتاتا ہے نا. آپ الہدا آتی ہیں، لوگ پوچھتے نہیں آپ سے کیا کرتی ہیں وہاں، آپ بتاتے ہیں نا. کچھ لوگ ناپسند بھی کرتے ہوں گے، اعتراض بھی کرتے ہوں گے، یہ ہوتا ہے. آپ کے سنہری اقوال کو ضبط کرنے کا شعور اور ادراک صحابہ کرام کو حفظ کے ساتھ ساتھ کتابت حدیث کی طرف لے گیا. ان کے آپ تو اور کتابت کرنی چاہیے، ہمیں لکھنا چاہیے، آپ کے بہترین کام ہیں جو ہم نے دیکھے، ان کو ہم لکھ لیں تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے، یا دوسروں کو بتانے کے لیے، یا کم از کم اپنی اولاد اور شاگردوں کو بتانے کے لیے. تو بہرحال صحابہ کرام نے جہاں حفظ کیا آپ کی احادیث کو، وہاں پھر ان کا خیال ادھر بھی گیا کہ ہم کیوں نہ آپ کی احادیث کو لکھ لیں، تاکہ آپ کے اقوال و اعمال اور سیرت کو ضبط ملا کر آنے والی نسلوں کو اس قائد، رہنما اور رسول نبی امی کی صحیح معلومات پہنچا دی جائیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ان پر ذمہ داری عائد کی تھی. کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، نظر اللہ امرأ ان سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع. یہ ساری احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. پھر صحابہ کرام نے آپ کی یہ دعا جو تھی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، اسے اچھی طرح یاد کرتا ہے، پھر اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتا ہے. یہ تر و تازگی کی جو دعا ہے اللہ کے رسول کی، کیا صحابہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی لگے؟ تو اسی دعا نے تو دوسروں کو مجبور کیا، نسلوں میں یہ لوگوں کو اٹھایا کہ بھئی یہ دعا حاصل کرنی تو یہ کام کرو. پھر پہلی قومیں روایات سے نہیں بلکہ کتاب اللہ کو پسے پش ڈالنے یا اس کی معنوی و لفظی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہوئیں. اس لیے ہمیں تانے یہ دیے جاتے ہیں جی روایت پرست ہیں آپ، اور حدیث کو ماننا یہ روایت پرستی ہے، حالانکہ اس کا معنی کچھ اور ہے. وہ روایت پرستی ٹریڈیشنز ہیں جو فیملیز کی، قبیلے کی، یا کسی قوم کی، جو جاہلیت پر مبنی ہوں، ان کو کہتے ہیں. تو یہ روایت ہے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روایت ہے، یہ علم ہے ایک. تو روایات سے قومیں ہلاک نہیں ہوتی، بلکہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے یا اس کی معنوی و لفظی تبدیلی کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. یعنی خود انسان اپنے آپ کو دیکھے، جو احادیث کے بارے میں یہ کہتا ہے آپ روایت پرست ہیں، جو اس پر عمل کر رہا ہو خود کیا کر رہا ہے، خود تباہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے کہ قرآن مجید ان کی آیات کا مفہوم وہ بگاڑ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ باغی کر رہا ہے اور خود بھی عمل نہیں کر رہا، دوسرا مطلب ہے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال رہا ہے. تو یہ بندہ خود کیا ہے، یہ تو ان لوگوں کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے جو پچھلی قومیں جیسے تباہ ہوئی تھی. آج کل یہی باتیں کی جاتی ہیں، میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت دیتے ہوئے اپنی احادیث کو بخوبی ضبط کرانے کی تاکید کی، جو حدیثیں میں نے ابھی پڑھی ہیں. مدینہ منورہ میں آپ جو ہی تشریف لائے، ارد گرد کے قبائل اور بالخصوص یہود یثرب سے معاہدے کیے، آپ نے میثاق نامے لکھے. کیا یہ سب روایات ہیں یا ان میں حکمران طبقے کے لیے کچھ گہرے اسباق بھی ہیں، یا کیا غیر مسلم ہم وطن یا ہمسایہ اقوام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے اخلاقی اصول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نامزد گورنرز کو جو تحریری ہدایات دی اور امور حکومت چلانے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کے رہنما اصول بتائے، کیا یہ سب وقتی تھے؟ آج بھی وہی کام آ رہے ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اترتی اور کردار کو سنوارتی باتوں کو ضبط تحریر میں لانے کی خواہش کیا لایانی تھی کہ جس کا شکار قریشی دانشور اور مدبر انسان کا نوجوان بیٹا ہوا؟ وہ تو اپنی آرزو کو یوں پورا کرتا ہے. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اسے لکھ لیا کرتا تاکہ میں اسے حفظ کروں. مجھے قریش نے یہ کہہ کر روک دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہر بات لکھ لیتے ہو، جبکہ آپ ایک انسان ہیں، بشر ہیں، اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے، غصے اور خوشی میں بھی بولتے ہیں آپ. تو بس اتنی بات کہنا تھی، مجھے سمجھ آئی، میں نے لکھنا بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر بھی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کے سامنے، قریشیوں کے سامنے فرمایا، اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انہیں فرمایا، عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. میں غصے میں ہوں یا مزاح کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا حق بولوں گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے عرض کی کہ انک تداعبنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یس، ہاں، انی لا اقول الا حقا، مزاح میں بھی میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہا کرتا. تو یہ تھے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. یہ تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وما ینطق عن الہوا ان و الا وحی یوحا کی روشنی میں ارشاد فرمائی کہ میں جو کچھ کہتا ہوں حق کہتا ہوں، وہ وہی ہوتی ہے، کیونکہ زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا وہ نطق ہوتا. نطق، نطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنا. تو انسان کی باڈی جو ہے نا، وہ دو قسم کے بول بولتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے نا. زبان قال بولنا ہے، زبان حال جو انسان اس وقت کھڑا ہے اس کی باڈی لینگویج ہے وہ. تو یہ دونوں نطق مراد ہیں، اور یہ نطق تو یا تو قرآن کریم کا تھا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. صحابہ رسول نے سمجھ لیا کہ رضا و غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں ہمارا فرق کرنا درست نہیں. کیا آپ غصے میں ہوں تو آپ کی بات ہم ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ غصے کی بات نہیں مانی جا سکتی، یا مزاح میں ہوں تو. اس لیے اس بیان کے لاعلمی کی وجہ سے کچھ صحابہ آپ کی باتوں کو نہ لکھنے کے قائل رہے، مگر حدیث رسول روایت ضرور کرتے رہے، جبکہ ان کی اکثریت کتابت کی قائل رہی. بعض صحابہ منع حدیث کے حکم کو عارضی سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول نے جو منع کیا، میری طرف سے کوئی حدیث نہ لکھو، یہ عارضی ہے. مگر حفظ حدیث اور روایت حدیث سے کوئی باز نہیں رہا، کیونکہ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا تکتب عنی الحدیث فمن کتب عنی غیر القرآن فلیمحوہ وحدث عنی ولا حرج. آپ یہ فرماتے ہیں، وہی حدیث ہے، پہلا پورشن لے لیا اور دوسرا آخری جو ہے نا کہ مجھ سے حدیث بیان کرو، اس میں کوئی عرج نہیں، اس کو لوگ بیان نہیں کرتے، یہ زیادتی کرتے ہیں. وہ بھی تو بیان کرے نا، حدیث تو بیان کی جانی چاہیے نا. تو امام مجاہد فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک صحیفہ دیکھا اور اس کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے یہ صحیفہ صادقہ ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، جبکہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی تیسرا نہ تھا. تو بہرحال آگے کچھ پروفز ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود جو ہیں خود بہت سے خط لکھے، اور جو اپنے عمال تھے، گورنرز تھے، ان کو بھی آپ نے بہت سے مسائل لکھ کے دیے، زکوٰۃ کے، صدقے کے، اور اس طرح غنیمت کی تقسیم کے بہت سے مسائل آپ نے لکھ کے دیے، ایمان لانے کے، دین کی دعوت دینے کے، آپ نے یہ خط لکھے ہیں. تو یہ سب جو آپ کی لکھائی یہ حدیث ہے اور آج موجود ہے. تو آپ نے جہاں صحابہ کرام کو اجازت دی، وہاں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی ایسی احادیث لکھوائیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جو خطبہ دیا، تو اس خطبے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑی اچھی گفتگو کی. یا اسی طرح حجۃ الوداع میں بھی آپ نے جو خطبہ دیا، تو اس میں ایک صاحب تھے یمن سے آئے ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو شاہ. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے خطبہ لکھوا دیجئے. تو آپ نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ، میرا خطبہ ابو شاہ کو لکھ کے دو. تو اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا نبی علیہ السلام کی طرف سے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ احادیث موجود ہیں، وہی چیزیں ہیں جو حدیث کتابیں ملتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں احادیث کو نہیں لکھا گیا یا آپ نے منع فرمایا تھا، یہ سب باتیں شروع شروع کی ہیں. لیکن جب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ واقعی یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اب قرآن مجید کو لکھنے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث کیا ہیں، اب ہم ان کو ایک ہی پیج پہ گڑمڑ نہیں کر سکتے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ تم میری احادیث کو بھی لکھ سکتے ہو، اور آپ نے لکھوائی اور بھیجی. تو اس کا پروف جو ہے نا وہ یوں بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مقوقس کو جو خط لکھا تھا، وہ خط ہمیں پچھلی صدی میں ملا ہے، وہی اصل خط. مصر میں کھدائی کے دوران وہ خط مل گیا، اور یہ خط اب ملا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے جب لکھا تھا تو اس کی کوئی کاپی اپنے آفس میں نہیں رکھوائی. صرف یہ ہے کہ جب لکھا گیا اس کو، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ آپ نے کس ترتیب سے اس خط کو لکھوایا ہے، اور اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو زبانی نریٹ کیا، اور وہ نریٹ ہوتے ہوتے مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں یہ خط آ گئے. ٹھیک ہے. اب وہ کتابیں جو لکھی گئیں، یہ تیسری صدی ہجری کے شروع کی کتابیں ہیں، اور خط ملتا ہے. اب جب خط ملا تو اس خط کو اس سے کولیٹ کیا گیا جو مسند احمد میں موجود ہے. اس کو جب کولیٹ کیا گیا تو جو ترتیب وہاں لکھی تھی وہی ترتیب اس خط کی ملتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نریشن جو ہے بڑی احتیاط سے ہوئی ہے، زبانی وربلی نریشن میں بھی کوئی غلطیاں نہیں ہوئی. صحابہ بڑے محتاط تھے اور وسمعو پر عمل کر رہے تھے، غور سے سنو، یاد کرو. اور نبی علیہ السلام کی اس دعا کے بھی مستحق بن رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو غور سے سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ویسے ہی آگے پہنچاتا ہے جیسے میں نے کہا. تو یہ بہرحال سلسلہ چلتا چلا گیا، اور خلفائے راشدین کے عہد میں بھی یہ سارا کچھ ہوا. اور پھر اس کے بعد فتوحات کی کثرت جب مسلمانوں میں ہوئی اور یہ پھیلاؤ ہو گیا خوب، اور غیر مسلم مسلمان بنے، اور دوسروں کی تھوڑی بہت جو ٹیکنالوجی تھی وہ مسلمانوں کے اندر آنا شروع ہوئی. مثلا کاغذ مسلمانوں کے یہاں نہیں تھا، مکہ مدینہ میں نہیں تھا. فتوحات کے ذریعے پتہ چلا کہ یہ تو کاغذ بھی ایک بڑی زبردست ٹیکنالوجی اور دنیا اس سے بڑے فائدہ اٹھاتی ہے. تو پھر وہ کاغذ آ گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی قرآن مجید کو جلدوں میں لکھا گیا، تو ایسی احادیث کو بھی لکھا گیا. تو یہ بہرحال یہ چلتا ہے سلسلہ. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو فتنے کھڑے ہوئے ہیں ابتدا میں، جس کی وجہ سے حدیث پر بڑے اعتراضات ہوئے، وہ فتنے یہی تھے جو کہ خوارج کے بھی تھے، رافضیوں کے بھی تھے، اور قدریوں کے بھی تھے. ان فتنوں کا جو سامنا ہے وہ محدثین کرام نے بھی کیا، اور پھر اپنی جو کتابیں لکھی ان میں جو صحیح اسلامی نظریہ تھا حدیث کی روح سے اس کو اہمیت دی، اولیت دی. مثلا صحیح بخاری آپ پڑھیں تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جہاں کتاب العلم لکھا ہے، علم کی بات کی، وہاں فوراً بعد اس کی کتاب الایمان کی بات کر دی ہے. اب ایمان کیا چیز ہے، وہ قدریوں کو بھی سمجھایا جو تقدیر کے منکر تھے، اور خوارج کو بھی سمجھایا کہ ایمان کے بارے میں تمہارا نقطہ نظر جو انتہا پسندانہ یہ غلط ہے، کہ جو ذرا سی غلطی کرے وہ بھی جہنم میں، یہ ٹھیک نہیں ہے. مرتکب کبیرہ جو ہے اس کو بھی تم لوگ کہو کہ وہ ابدی دوزخی ہے، یہ بھی غلط ہے. وہ مومن غلطی کر سکتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کو پیش کر کے یہ جہمیوں کا جو ایک انداز تھا کہ ایمان جو ہے نا وہ ایک بسیط چیز ہے، بسیط، بسیط کا مطلب یعنی جم جانے والی چیز، بس ایمان کا اظہار کیا وہ دل میں جم گیا، اور جب دل میں جمتا ہے تو سب کا ایمان ایک لیول کا ہوتا ہے. تو انہوں نے اتنا غلوب کیا اور یہ کہا کہ میرا ایمان اور ابوبکر صدیق کا اور جناب جبریل علیہ السلام کا ایمان ایک ہی لیول کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لکھ کے اور آیات کا استعمال کر کے فزادتہم ایمانا، تو تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یہ ان آیات کا ذکر کر کے انہوں نے ثبوت دیے کہ بھئی ایمان بڑھتا ہے بندے کا، نیکیاں اس کے اندر جتنی آئیں گی، اچھے اچھے جتنے کام کرے گا ایمان اس کا بڑھتا جائے گا، اور جو ہی وہ گناہوں کی طرف جائے گا اس کا ایمان کم ہوتا جائے گا. تو اس طرح یہ ان فتنوں کو دبانے کے لیے حدیث کا جو سورس تھا وہ استعمال کیا گیا، اور عام مسلمان طلبہ میں یہ علم کو پھیلا دیا گیا کہ نہیں، ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے ان فتنوں سے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات کو مسلمان ضرور جانیں اور یاد رکھیں ان کو، تاکہ وہ کہیں بہکے نہ. ٹھیک ہے، تو یہ خوارج ہوں، قدریاں ہوں، جو نمبر 140 پہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب ان میں یہ چیزیں ملتی ہیں. باقی یہ آخری پیرے میں، یعنی یہ 140 میں، یعنی جو اس کا پیرا ہے آخری، کہ کتب السنہ میں بہت سی صحیح احادیث سے سیدنا ابن عباس اور خوارج کے مابین مکالمہ کی صورتیں ملتی ہیں. یہ مکالمہ کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ وہ جب قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا لڑائی کے دوران، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ایک جملہ فرمایا کہ کلمۃ الحق رید بہ الباطل، یہ بات صحیح ہے مگر اس سے چاہا کچھ غلط گیا ہے. یعنی ہم جنگ جیت رہے ہیں، اب اس کو نیزے پہ اٹھا کے قرآن کو، جنگ کو تھامنا چاہتے ہیں اور اپنی شکست کو کسی اور طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں. بہرحال جنگ جنگ ہوتی ہے. تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بس آپ کا یہ کہنا، اس پہ کچھ لوگ جو حافظ قرآن تھے وہ سیدنا علی کو چھوڑ بیٹھے. اور انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ قرآن جیسی کتاب کو سیدنا علی نے حکم نہیں مانا، جج نہیں مانا، تو لہذا آپ مسلمان نہیں رہے، کافر ہیں. دوسری بات یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا ہے تو اس معاہدے میں اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں لکھا، تو یہ امیر الکافرین ہیں پھر، نعوذ باللہ. اور تیسری بات یہ کہ لڑائی میں انہوں نے جب کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تو گرفتار کرنے کے بعد ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک نہیں کیا، ان کو غلام بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، آپ حق پہ ہیں تو دوسرا باطل پہ ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی، اور اس بنیاد پہ کئی ہزار جو تھے خارجی حافظ قرآن تھے وہ علیحدہ ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس کو فرمایا کہ تم جاؤ ذرا ان سے ڈیبیٹ کر، ان کو سمجھاؤ. تو سیدنا ابن عباس ان کے پاس گئے، تو کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں، میں آیا تو ابن القوا نام کا، ابن القوا نام کا خارجی وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا یہ دیکھو آ رہا ہے، ہوشیار رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بل ہم قوم خصیمون، یہ جھگڑالو لوگ ہیں. مکی لوگوں کے بارے میں آیت اتری تھی نا، وہ قریشیوں کے بارے میں تھی، تو انہوں نے کہا یہ بل ہم قوم خصیمون سے، یہ حالت تھی ان کی. تو خیر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی بات کرنی ہے کہ نہیں؟ ان کا کرنی ہے. وہ کہ بتائیے آپ کو کس چیز کا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو حکم نہیں مانا، اس کی بجائے آپ نے بندوں کو جج مانا ہے، تو یہ کفر ہے. اب دیکھیے ایک علم ہوتا ہے اور ایک علم کا فہم ہوتا ہے. علم کا فہم بہت بڑی نعمت ہے، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس سے مالا مال تھے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہارا پہلا اعتراض ہے، کہاں اچھا سنو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود جج بنائے ہیں مردوں کو، تو حضرت علی نے کوئی غلطی نہیں کی. اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو قرآن کا ثبوت ہے. اس طرح انہوں نے ایک دو آیتیں اور بھی پڑھی. حضرت ابن عباس نے فرمایا میں نے جو کہا ٹھیک کہا، تم مطمئن ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا، مطمئن ہو گئے. پھر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو غلام کیوں نہیں بنایا؟ چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں غلام بناتے. یہ بتاؤ حضرت عائشہ کس کے حصے میں آئیں گی؟ ام المومنین مخالف فوج میں تھی نا، لڑائی ان سے تھی نا، تو ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا تھا. وہ گرفتار ہو جاتی تو گرفتار ہونے کے بعد وہ کس کے حصے میں آتی؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور فرمایا دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ کسی کے حصے میں آتی ہیں تو تم مسلمان نہیں رہتے. قرآن کی روح سے وہ ام المومنین ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں وہ حصے میں آنی چاہیے، تو پھر تم ایک مومنوں کی اپنی ماں کو کسی کے حوالے جب کرو گے تو اس سے بھی ایک کفر لازم آئے گا، اور قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے. اب بتاؤ کیا یہ غلط کام کیا ہے سیدنا علی نے؟ ان کا بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری بات کہ تم کہتے ہو کہ امیر المومنین نے لکھا اپنے آپ کو، یہ امیر الکافرین بن گئے. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس سہیل آئے تھے معاہدہ کرنے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ. سیدنا علی نے معاہدہ لکھا، جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا یہ الرحمن الرحیم کیا ہوتا ہے، اس کو ختم کرو ہم نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چپ بسم اللہ لکھو. پھر فرمایا لکھو ھذا بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین اہل مکہ. تو وہ کہتے ہیں سہیل کہ بھئی آپ محمد ہیں رسول اللہ نہیں، اگر رسول اللہ ہیں تو پھر آپ سے لڑائی کیسی، رسول اللہ کو مٹاؤ. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا اس کو مٹاؤ، تو مگر حضرت علی نے نہیں مٹایا، اللہ کے رسول نے خود قلم لیا اس کو یوں مٹایا. اگر اللہ کے رسول اپنے نام رسول اللہ کو مٹا کے اللہ کے رسول باقی رہتے ہیں اور کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا اور اللہ تعالی بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو یہ امیر المومنین کا لفظ کاٹ کے اگر لکھتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا ان کی امیر المومنین ختم ہو جائے گی؟ میں نے ٹھیک کہا؟ کہتے ہیں بالکل ٹھیک. یہ ان کا ڈائلاگ تھا. تو اس طرح جب بات ہوئی تو 2000 جو تھے خارجی وہ چھوڑ گئے اپنے گروپ کو اور حضرت علی کے ساتھ آ کے مل گئے، اور باقی کو تقریباً 8000 کے قریب تھے وہ نہیں ملے، حافظ قرآن بھی تھے. پھر انہوں نے لڑائی لڑی اور سارے اس لڑائی میں مارے گئے. تو یہ سب فتنے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو قدری تھے یا رافضی تھے یا خارجی تھے، صحابہ کرام نے اور تابعین نے ان کے ساتھ بڑے اچھے اچھے ڈائلاگ کیے ہیں، مقابلے کیے ہیں، ان کو علمی سمجھ دی ہے، خود علمی فہم رکھتے تھے تو دوسروں کو سمجھایا. اور سورسز کس کو بنایا ہے؟ قرآن آیات کو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو. تو اس لیے احادیث کا ہونا، اس کا لکھنا، اس کو نیریٹ کرنا اور اس کو سورس بنانا کوئی جرم نہیں ہے. صرف قرآن کے بارے میں کہنا یہی کافی ہے، غلط بات ہے. باقی یہ کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین کیوں نہیں ہو سکی، وہ ہم جانتے ہیں شروع شروع میں ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی لائف میں اتنے بڑے کام کیے، اتنی مصروفیت تھی آپ کی، تو آپ تو ابھی آرگنائز کر رہے تھے، قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا، اس کو بھی لکھوا رہے تھے، اس کی طرف آپ نے خاص توجہ دی کہ اللہ کا کلام ہے اور میری جو باتیں ہیں میں انہی کے اندر چلتے پھرتے جو بھی کر رہا ہوں یا نوٹ کر رہے ہیں یہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اسی چیز کو آگے اولاد میں بھی پھیلائیں گے، تو اس لیے اس کا کوئی مجھے خدشہ نہیں ہے، بس ڈرا دیا تھا اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے میری طرف منسوب نہ کرنا، جو کرے گا وہ یاد رکھے کہ وہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی سیٹ پھر دوزخ میں بک کرا لے۔ تو صحابہ ڈر بھی گئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعد میں احادیث کو لکھا، ابو ہریرہ نے لکھا، عبداللہ ابن عمر بن عاص نے لکھا، اور ہمارے دور میں یہ پچھلا جو تو پچھلی صدی گزری ہے، ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ، یہ تھے اصل میں یعنی مائگریشن سے پہلے یہ انڈیا میں رہتے تھے، پاکستان بنا تو کراچی آ گئے، تھوڑا عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر یہ فرانس چلے گئے، اور پھر ان کی ساری زندگی وہاں گزری۔ فرینچ میں سب سے پہلے جس نے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن کیا ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، بڑے نیک انسان تھے، اللہ والے تھے، میں ان کو ملا ہوں یونیورسٹی میں جب تھا تو یہ ایک دو بار تشریف لائے تھے وہاں سے، آ کے انہوں نے لیکچر بھی دیے، یعنی بڑی سادہ شخصیت، بہت اچھی، علمی، باوقار، باروب، انتہائی سادہ انسان تھے، تو گفتگو بھی بڑی اچھی تھی، تحقیق کی گفتگو کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ خطوط جو آپ نے مختلف حکمرانوں کو لکھے، چاہے اپنے عمال تھے یا دوسرے تھے، ان سب خطوط کو جمع کیا ہے۔ پھر یہ کام بھی کیا کہ آپ نے جن جن قبائل سے آپ نے معاہدے کیے، یہودیوں سے، مکہ والوں سے، یا ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سے، کرسچن سے، ان معاہدوں کی بھی تفصیلات انہوں نے وہ ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ تو اس کا نام ہے الوثائق السیاسیہ، الوثائق السیاسیہ، یہ عربی میں چھپی تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اور لاہور کی ایک غالباً اردو کلب ہے، اردو کلب، یہ 50s کی میں بات کر رہا ہوں، 50s-60s کی، تو انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا تھا، الوثائق السیاسیہ، سیاسی وثیقہ جات، یہ نام ہے، ٹائٹل ہے اس کا، سیاسی وثیقہ جات اردو میں، اس کو پڑھیں، بڑی دلچسپ چیز ہے، ملتی ہے بہت اچھی۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو جو احادیث ان کو یاد تھی انہوں نے لکھی، اور لکھ کے جمع کی، صندوق میں بند کر کے رکھ دی، پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ سنائی، ان میں ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھے حمام ابن منبہ، ان کو بھی انہوں نے سنائی، تو حمام نے وہ ساری احادیث اپنے ہاتھ سے لکھی، وہ لکھ کے آگے نیریٹ کی، یہ نسخہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں چلتا، یعنی لکھنے والوں نے نیریٹڈ احادیث جو وربلی تھیں اپنی کتابوں میں لکھ دی، صحیح مسلم میں بھی آ گئیں، مسند احمد ابن حنبل میں بھی آ گئیں، اور دوسری کتابوں میں بھی آ گئیں، حضرت ابو ہریرہ کے نام سے اور حمام کے ذریعے سے۔ تو ہوا یوں کہ جب پچھلی صدی کی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جرمنی کی ایک قومی لائبریری، نیشنل لائبریری، وہاں یہ 50s یا 60s کے شروع میں گئے، اور وہاں جا کے کئی دن بیٹھے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے جو کتابیں کھنگالی، تو ان ہماری مسلمانوں کی کتابیں تھیں، یہ جرمنیوں نے یا انگلش لوگوں نے سارا ہمارا مڈل ایسٹ پہ حکومت کی ہے، وہاں سے بہت کچھ پیسہ بھی لیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی اٹھا کے لے آئے، جس طرح اس دور میں ہوا۔ آپ کے بدنی علم میں ہے کہ نہیں، عراق سے جو مال لوٹا گیا ہے اس میں $20 trillion کا سونا جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے وہاں سے، امریکن، یورپین، اسی لڑائی میں، اور اس کی اتنی بڑی بڑی اینٹیں ہیں، جو بڑے بڑے طاقتور جو فوجی ہیں وہ اٹھا کے ٹرک میں یوں ڈال رہے ہیں جیسے اینٹیں ڈالتے ہیں، اور ان کو اٹھا کے لے گئے، $20 trillion سے زیادہ کی مالیت کا وہ سونا تھا، تو اس طرح اٹیک نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں اس دور میں جو ان کو ملا وہ لے آئے، تو کتابیں بھی لے گئے تھے۔ تو یہ ڈاکٹر حمید اللہ اس لائبریری میں بیٹھے، تو اس لائبریری کو کھنگالتے دوران ہی ان کو یہ صحیفہ حمام ابن منبہ جو تھا وہ مل گیا، اصل اسی دور کا، اسی دور کا کاغذ جو پام ٹریز کو خشک کر کے اس کو پیپر بنا کے لکھا گیا تھا اس پہ، تو وہ اسی دور کی لکھائی جس پہ کوئی نقطے نہیں ہے، کوئی زبر زیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس لفظ ہیں جن کو مشکل پڑھا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہ لیا، اس کو پڑھا، اس کو ایڈٹ کیا، پھر اس کو شائع کیا. اور شائع کرنے سے پہلے انہوں نے ایڈیشن اس کی یہ کی کہ اس کی جو احادیث تھی وہ ڈھونڈی کہ کس کس کتاب میں موجود ہیں، وہ ڈھونڈ کے پروف دیے کہ دیکھیے یہ وہ حدیث ہے جو اس کتاب میں بین ہی انہی لفظوں کے ساتھ موجود ہے. آپ سوچیں نا کتنا بڑا کام تھا. اللہ تعالیٰ اس دور میں یہ ثبوت پیش کر رہا ہے. جو نہیں مانتے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کوئی مذاق نہیں تھا کہ احادیث کو مسلمانوں نے ایسی جمع کر دیا اور پتہ نہیں اس میں صحیح بات ہے کہ غلط ہے، یا اللہ کے رسول کی احادیث میں کوئی گڑبڑ نہ کی گئی ہو. یہ اس دور کے پروفز ہیں. تو ایسی چیزیں آپ دیکھیں، ذرا پڑھیں ان کو. غالباً یہ صحیفہ معاون منبع آپ کو مل جائے گا، اردو میں ٹرانسلیٹڈ بھی ہے، لائبریری میں پڑھا ہوگا. اس کو ذرا دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ دو ثبوت میں نے آپ کو دیے ہیں، ایک لیٹر کا، مقوقس کے لیٹر کا، اور یہ حمام بن منبہ کے صحیفے کا، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن چاہے لکھی ہوئی تھی یا زبانی تھی، اس میں کوئی ایسی بلنڈرز نہیں ہوئے جتنا کہ ان کو اچھالا جاتا ہے. اس لیے محدثین نے جو صحیح احادیث تھیں ان کو لیا ہے، اور جو ضعیف تھیں ان کو الگ کر دیا ہے. یہ کم کام کیا ہے، موضوع تھی ان کو الگ کر دیا ہے. اور پھر اسی بنیاد پہ انہوں نے جو حدیث سائنسز کا سبجیکٹ ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا. یہ علم تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ایک سورس بنی جس سے بے شمار علم کی برانچز جو ہے نا وہ نکلی ہیں، اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ پھر باتیں مزید کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.